আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন আসসালাতু আসসালামু আলা রাসূলিল করিম ফাউজ বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম সূরা আলে ইমরান কি 26 নম্বর আয়াত হ্যায় জো আজ হাম পড়েঙ্গে পিছে দো তিন বাতেন জো হ্যায় ও আহম থি এক আয়াত নম্বর 12 মে হ্যায় কে কুলিল্লাযিনা কাফারু সাতুগলাবুন কে ইন কাফরো সে কে দো কে তুম অনকরীব মগলুব হো যাওগে ঠিক আর উসমে বাকিয়ে বদর কো দলীল কে তোর পর পেশ কিয়া ইস বাত কো ইয়াদ রাখিয়ে কি জিন সে বাত হো রহি হ্যায় উনকে লিয়ে ইয়ে পেগাম দিয়া যা রহা হ্যায় কি তুম মগলুব হো যাওগে উসকে বাদ দূসরি অহম বাত জো থি ও ইয়ে থি কে ইয়ে সারা মামলা জো হ্যায় ইয়ে আদল কে সাথ হোনা হ্যায় ইয়ে দূসরি বাত থি ইয়ে আয়াত নম্বর 17 সে লেকর 19 তক ইয়ে মজমুন থা লেকিন আন্দাজ দূসরা থা উসকে বাদ ফির আয়াত নম্বর 22 মে তীসরা নুকতা হ্যায় বলকে 21 মে ভি আদল কা বাত চল রহি হ্যায় লেকিন 22 নম্বর মে আল্লাহ তাআলা নে ফরমায়া থা কি ইয়ে জো লোগ হ্যায় জো আহলে কিতাব হ্যায় আর মুশরিকিন হ্যায় জো নবিয়ো কো কতল করনে কি কোশিশ করতে রহে হ্যায় আর عدل و انصاف کی بات کرنے والوں کو قتل کرتے رہے ہیں ان کے اعمال دنیا میں بھی ضائع چلے جائیں گے اور آخرت میں بھی یہ تینوں باتیں اگلی اس آیت کے ساتھ 26 نمبر آیت کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں عدل ہوگا اور جو اہل کتاب ہیں اور کافر ہیں یہ مغلوب ہوں گے ان سے ان اور مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہو جائے گا اور تیسری بات یہ کہ ان کے اعمال دنیا میں بھی ضائع چلے جائیں گے آخرت میں تو جا کے پتہ چلے گا لیکن دنیا میں بھی اعمال ضائع چلے جائیں گے اب دنیا میں اعمال ضائع چلے جانے کو یہاں دعا کے انداز میں بیان کیا گیا ہے فرمایا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء دعا کیجئے کہ اے اللہ اے بادشاہ ملک کے بادشاہ آپ جس کو چاہتے ہیں بادشاہت دیتے ہیں اور جس سے چاہتے ہیں بادشاہت چھین لیتے ہیں آپ عزت دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں وہ تذل من تشاء اور ذلیل رسوا کر دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں بیدک الخیر سارا کنٹرول خیر کا آپ ہی کے ہاتھ میں ہے انک علی کل شیء قدیر اور آپ ہر کام کر سکتے ہیں اب یہ جو جملہ ہے یہ اچانک ایک دعا آ گئی ہے پیچھے اگر آپ غور کریں تو کوئی مضمون ایسا نہیں چل رہا تھا بادشاہت کا یا کچھ بھی تو اب اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ اہل کتاب اور قریش ان دونوں کی دنیا میں جو اجر مل رہا تھا کہ ان کو بادشاہت حاصل تھی اور ان کو امامت حاصل تھی اور ایک طرح کی بادشاہت بھی مدینہ میں خیبر میں ان کو حاصل تھی یہود کو اور قریش کو مکہ معظمہ میں حاصل تھی وہ ہفتے اعمال کے اصول پر چھین لی جائے گی ہفتے اعمال کا اصول کیا کہ اللہ کے رسول کو میں پہلے بھی کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہفتے اعمال کا ایک اصول قرآن میں بیان کیا ہے کہ بعض گناہ اتنے بڑے ہو جاتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں ساری ہی نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں ویسے قتل کر دیا تو قتل کرنے کے نتیجے میں کروڑوں نیکیاں ضائع چلی جائیں گی کیونکہ آپ کا گناہ اتنا بڑا ہو گیا ہے تو میں اس کو بتایا کرتا ہوں جیسے اکاؤنٹس کی کتاب ہوتی ہے کہ 10 روپے آئے نیکی آپ نے کی اور آپ نے کوئی برائی کر دی تو 20 روپے چلے گئے تو بیلنس کیا بچا آپ مقروض ہیں -10 کا بیلنس بچ گیا تو اس طرح سے نیکیاں بدیاں کو کھا رہی ہیں اور بدیاں نیکیوں کھا رہی تھیں آپ نے -10 کا بیلنس تھا آپ نے 20 نیکیاں کر لیں تو پھر آپ کا 10 کا بیلنس بحال ہو گیا تو اس طرح سے نیکیاں بدیاں کھا جاتی ہیں اور بدیاں نیکیوں کھا تو جب آپ کبیرہ گناہ کرتے ہیں تو وہ ساری نیکیوں کو کھا جاتا تو یہ ہفتے اعمال ہو جاتا اور دوسری بات میں نے یہ بتائی تھی کہ ہفتے اعمال دنیا میں بھی ہو جاتا ہے اور آخرت میں بھی ہوتا ہے آخرت کا مطلب یہ ہے کہ ہماری نمازیں روزے وہاں کام نہیں آئیں گے کیونکہ ہم نے پڑھی نمازیں روزے رکھے لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا قرآن مجید کا انکار کر دیا تو سب غارت گیا یا ہم نے کوئی ایسا عقیدہ بنا لیا جو سارے ہی چیزوں کو ضائع کر دے گا مثلا کسی جھوٹے نبی کو نبی مان لیا تو آپ کا سارا ایمان ساری نیکیاں غارت ہو جائیں گی تو اسی طرح سے یہ ہفتے اب دنیا میں کیا ہوگا اللہ تعالیٰ نے قانون یہ دیا سورہ بنی اسرائیل جب پہنچیں گے تو ہم اس کی وضاحت کریں گے کہ جو دنیا کے لیے نیکیاں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں اجر دیتے ہیں اور جو آخرت کے لیے نیکیاں کرتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ آخرت میں دیں گے تو کچھ لوگ جن جو کافر ہو جاتے ہیں وہ چونکہ دنیا کے لیے کر رہے ہوتے ہیں, آخرت کو نہیں مانتے وہ, تو ان کی نیکیوں کا اجر دنیا مل جاتا. ٹھیک ہے, تو دنیا میں جب مل جاتا ہے تو اب کچھ گناہ ایسے ہیں کہ وہ بھی ضائع چلے جائیں گے, یعنی دنیا میں جو ان کو اجر ملنا تھا وہ بھی کھو جائے گا. تو اہل کتاب کو جو دنیا میں امامت ملی ہوئی تھی وہ چھن جائے گی اب ان سے. اس کو اللہ تعالیٰ یہاں بیان کر رہا ہے. تو گویا اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب سے اپنا ساتھ چھوڑ کر اب اس نئی ابھرتی ہوئی امت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں مکہ اور مدینہ میں بس رہی تھی, اس کے لیے فیصلہ کیا کہ اب میں ان کو امامت دے رہا ہوں اور جو اہل کتاب ہے ان سے چھین رہا ہوں. دوسری بات یہ کہ جو پیچھے بات تھی کہ ستوغلبون, تو اب یہ ان کے ہاتھوں مغلوب ہو جائیں گے, بنی اسماعیل کے ہاتھوں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں اہل کتاب مغلوب ہو جائیں گے. یہ دونوں باتیں سامنے رکھتے ہوئے اس آیت کے اندر, اور یہ بالکل عدل کے مطابق ہو رہا ہے, کوئی اس میں عدل کے خلاف چیز نہیں ہے. تو اب دیکھیے کہ دعا کس طرح سے بالکل مناسب حال ہو گئی کہ دراصل ہفتے اعمال کے نتیجے میں جو ان کے ساتھ ہونا ہے, اور عدل کے خلاف چلنے کی وجہ سے جو ان کے ساتھ ہونا ہے, اور اللہ تعالیٰ قائم بالقسط ہیں, ان کے الہ حقیقی ہیں, اس لیے ان کی عزیز اور حکیم ہونے کا جو نتیجے نکلنے ہیں سو نکلنے ہیں, اور یہ کہ یہ مغلوب ہو جائیں گے. اس سیاق و سباق میں یہ آیت آئی ہے. اس سیاق و سباق میں نہیں آئی کہ یہاں کوئی بادشاہت دینے کا اصول یا کوئی اس طرح کی بات چل رہی, وہ اس کے اندر شامل ہے, لیکن دراصل امامت کا جو بنی اسرائیل کو حاصل تھا وہ چیز موجود ہے. امامت کے پہلو سے ان کی امامت چھین لی گئی ہے. لیکن ایک بات واضح رہنی چاہیے کہ خدا کا نشان ہونے کے اعتبار سے وہ آج بھی ہے. بنی اسماعیل اور بنی اسرائیل دونوں کے بارے میں دو باتیں سمجھ لینی چاہیے. ایک یہ کہ وہ امام بنائے گئے ہیں, اور دوسری بات یہ کہ وہ خدا کے شہداء ہیں. دو باتیں الگ الگ ہیں. امام بنائے گئے ہیں تو انہوں نے اللہ کا پیغام لوگوں کو پہنچانا ہے قیامت تک, یہ ان کی ذمہ داری تھی. اب یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے چھین لی, لیکن خدا کا نشان ہونے کے اعتبار سے وہ قیامت تک نشانی ہے. تو جیسے ہی بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل دین کو اپنے اندر قائم کریں گے تو ان کو لازماً ترقی ملے گی, لازماً ان کے ہاں بغیر سائنس اور ٹیکنالوجی کے ان کے ہاں پیسہ آنا شروع ہو جائے گا, رزق زمین و آسمان سے کھول دیا جائے گا. یہ ان دونوں کے لیے اللہ کا وعدہ ہے قیامت تک, کیونکہ وہ اللہ کا نشان ہے. اللہ کا نشان ہونے کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس, مثلا اللہ کے رسول بھی اللہ کے نشان تھے, کہ اب تم اس کو گرا نہیں سکتے ہو, یہ غالب ہو کر رہے گا. تو قریش نے بھی اپنا پورا زور لگا لیا, یہود نے بھی اپنا پورا زور لگا لیا, اس وقت کے مسیحیوں نے بھی اپنا پورا زور لگا لیا, لیکن وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شکست نہیں دے سکے. ایسا ہی اب یہ نشان ہے. ان کے نشان یہ ہے کہ جیسے ہی یہ تورات اور انجیل کو قائم کریں گے اور بنی اسماعیل قرآن کو قائم کریں گے, شریعت کو نافذ کریں گے, تو زمین و آسمان کے خزانے کھل جائیں گے. یہ قیامت تک ان کا نشان ہے. اور قیامت تک یہود کو بھی نشان بنا دیا گیا کہ وہ ان کے ساتھ, اگر وہ اللہ کے رسول کو مان لیتے ہیں تو ٹھیک, وگرنہ ان کے ساتھ زوال کا معاملہ قیامت تک رہے گا. لوگ ان کو مارتے رہیں گے, ان کے اوپر عذاب آتا رہے گا, سوائے اس کے کہ کبھی اللہ تعالیٰ پناہ دے دیں یا کبھی مسلمان پناہ دے لوگ پناہ دے دیں. اللہ کی پناہ کا مطلب مسلمانوں کی پناہ ہے, اور لوگوں کی پناہ کا مطلب ہے کہ حبل من اللہ و حبل من الناس کے الفاظ ہیں, کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی معاہدہ کام آ جائے یا لوگوں کی طرف سے کوئی معاہدہ قائم آ جائے. تو یہ لازمی طور پر سمجھ جانا چاہیے کہ اہل کتاب کے دو رول ہیں, بنی اسماعیل کے بھی دو رول ہیں. ایک ان کا امامت کا رول ہے کہ دین پہنچانا ہے, اور دوسرا ان کا رول یہ ہے کہ وہ اللہ کے نشان ہے دنیا میں, کہ یہ جب نشان یہ کام کرے گا تو یہ ہو جائے گا, یہ کام کرے گا تو یہ ہو جائے گا. تو یہ اس بات کی نشانی ہوگی کہ یہ اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہیں اور اللہ تعالیٰ کی موجودگی کی علامت ہے. اس کو میں مثال سے سمجھایا کرتا ہوں کہ سعودی عرب نے ٹوٹا پوٹا دین ہی نافذ کیا تھا, تو اللہ تعالیٰ نے تیل کے خزانے کھول دیے تھے, اور وہ دنیا کو قرض دینے والے, امریکہ کو قرض دینے والے بن گئے تھے. لیکن جیسے ہی انہوں نے اس میں ڈنڈی مارنی شروع کی تو اللہ تعالیٰ نے واپس لینا شروع کر دیا. اب ان کو مندر بھی بنانے پڑ رہے ہیں, لوگوں کی توجہ کھینچنے کے لیے سب کچھ کرنا پڑ رہا ہے. کیونکہ انہوں نے اصل پیغام کو فراموش کر دیا. ایسا ہی یہود کے ساتھ ہے. कि जैसे ही वो तौरात और इंजील को कायम करने की कोशिश करेंगे अल्लाह ताला उनको रिस्क देना शुरू कर देंगे, और यही अल्लाह का वादा है उनके साथ, जो हबलु मिन अल्लाह है हबलु मिन अन्नास है, तो अल्लाह ताला का वादा यही है कि वो जैसे ही तौरात और इंजील को कायम करेंगे तो उनको अमन हासिल होना शुरू हो जाएगा, ताकत हासिल होना शुरू हो जाएगी। तो मेरे ख्याल में जब उन्होंने फ़लस्तीन में दोबारा अपना एक मरकज़ बनाने की कोशिश की तो अल्लाह ताला ने पूरा साथ दिया उनका, मेरे ख्याल में ये उसी बात की तरफ। तो बहरहाल ये अल्लाह ताला के यहाँ जो मामलात हैं वो यहाँ बयान कर रहे हैं कि दुनिया के मुल्क का बादशाह वही है, बादशाहत का बादशाह वही है, बादशाहत का मालिक वही है, जिसको चाहता है दे देता है, जिससे चाहता है छीन लेता है, और जिसको चाहता है ये इज्जत दे देता है, जिसको चाहता है उसको रुसवा कर देता है। बेयदिक अल-खैर, अल्लाह सारे खैर तेरे ही हाथ में है। अब देखिए ये दो तीन मकामात ऐसे हैं कुरान मजीद में कि जो अल्लाह ताला की जो दीन का तसव्वुर हमारे दिलों में डालना चाहते हैं उसके साथ ये बहुत अहमियत के साथ जुड़ा हुआ है। पहली बात ये कि बेयदिक अल-खैर, ये दोनों खैर का काम है, उसको बादशाह देना, उसकी बादशाह छीन लेना, इसको खैर देना, उसका उसको इसको इज्जत देना, उसको जलील करना, ये अल्लाह ताला का खैर। क्यों? क्योंकि सारे ही फैसले जो अल्लाह ताला कर रहे होते हैं वो गलत नहीं होते, वो बिल्कुल खैर होते हैं, उसमें कोई चीज़ ऐसी नहीं होती कि जो आप कहेंगे भाई ये क्या हो गया, नहीं, हर चीज़ में खैर होता है। तो खैर का जो मामला है बेयदिकल खैर में दोनों बातों को समेट लिया है। अगर आप सूरह अल मुल्क पढ़ें, तबारक अल्लाज़ी बियादिहिल मुल्क, बड़ी बाबरकत है वो ज़ात जिसके हाथ में बादशाहत है, और आगे बयान किया है कि खलकल मौत अबल हयात, उसी ने मौत को पैदा किया, उसी ने ज़िंदगी को, मौत और ज़िंदगी दोनों बरकत की चीज़ें। तो ये खुदा के जो फैसले हैं वो सारे ही बरकत वाले हैं। और जो सूरह दुखान है उसमें लैलतुल मुबारक कहा गया है, जिसमें लोगों की मौत का फ़ैसला हो रहा होता है, किसी के हादसे का फ़ैसला हो रहा होता है, किसी के माँ बाप के फौत हो जाने का फ़ैसला हो रहा होता है, किसी की बादशाह मिलने का फ़ैसला हो रहा था, किसी की बादशाह छिन जाने का, तो उसको लैलतुल मुबारक कहा है, तो बरकत वाली रात है। तो खुदा के सारे फैसले हमारे लिए वो नेगेटिव पॉजिटिव होते हैं कि मेरी हुकूमत छिन गई जी, मेरी मुझे हुकूमत मिल गई, एक के लिए नेगेटिव हो गया, एक के लिए पॉजिटिव, लेकिन खुदा के यहाँ वो बरकत के फैसले हैं, खैर के फैसले। इसलिए हमारे यहाँ एक जुमला, हिकमत वाला जुमला चलता है, ये अल्लाह के फैसलों में कोई हिकमत होती है, तो उसमें इसी की तरफ इशारा है कि ये हर फैसला यहाँ का खैर वाला फैसला है। वो हमें बज़ाहिर बुरा लग रहा होता है, लेकिन सूरह कहफ में जब हम पहुँचेंगे तो मैं वहाँ ये अर्ज़ करूँगा कि अल्लाह ताला ने हर नेगेटिव वाक्य के पीछे कोई बड़ी हिकमत रखी होती है। वहाँ एक एक हिकमत बताई गई है, बाज़ुकत बेशुमार हिकमतें होती हैं, कि एक वाक्य के पीछे बेशुमार हिकमतें होती हैं। इसको अगर आपने समझना हो तो, चूँकि अल्लाह ताला तो सिर्फ अपने खुदाई तरीके से बात करते हैं, तो चंद मिसालों से उनको तवक्को है कि लोग समझ जाएंगे। बैतुद्दीन खान साहब जो इंडिया के आलम-ए-दीन हैं, अल्लाह ताला उन्हें अग्री के रहमत करे वफात पा गए, उनका एक मज़मून था कि उनके सुबह उन्होंने दिल्ली एयरपोर्ट पे जाना था तो उनकी बटन टूटा हुआ था और सुई नहीं मिल रही थी, ठीक है, बटन टाँकने के लिए सुई नहीं मिल रही है। उन्होंने बताया कि मैं सुई ना मिलने से जो देर हुई है उसका क्या नतीजा निकले। वो कहते हैं अगर मैं टाइम पर निकलाता, मेरा बटन टूटा हुआ ना होता और मैं टाइम पर निकलाता तो अगले चौक में हादसा हुआ था, शायद मैं उसमें फंस जाता, हादसे में चोट लग जाती या फंसा रहता, पुलिस आती मेरी गाड़ी को पकड़ के ले जाती या तश्वीश में तफ्तीश में शामिल कर लेती। लेकिन कहते हैं सुई के ना मिलने की वजह से मैं इतना लेट हो गया था कि हादसा रफू हो चुका था और सड़कें साफ हो चुकी हुई थी, ठीक, तो मैं आराम से गुजर गया वहाँ से। इसी तरह उन्होंने बताते चले गए हैं कि एयरपोर्ट तक जाते जाते जो उनको लेट हुआ था सुई के ना मिलने से, उसके क्या फ़ायदे हुए और क्या नुकसान हुए, उन्होंने पूरा उस मजमून में बयान किया। तो एक चीज़ कि वहीदुद्दीन खान का धागा गुम हो गया है, सुई गुम हो गई है, तो वहीदुद्दीन खान और उनके साथ जो लवाहिकीन हैं उनके साथ क्या क्या होने वाला है। अब जो उन्होंने अपनी बेगम को गुस्से से डांटा होगा उसके क्या क्या नताइज निकले होंगे, अगर बटन लगने के बाद जो उन्होंने शुक्रिया अदा किया होगा अपनी बेगम का उसके क्या क्या नताइज निकले होंगे, वो हमें नहीं पता होता। तो एक वाक्य के गिर्द हिकमत जो खुदा की है वो बेशुमार होती है। एक आदमी के पैसे चोरी हो जाएं, उसके नतीजे में क्या कुछ होने वाला है हमें नहीं मालूम होता। ये वो बेयदिकल खैर के अंदर ये बात वाजे की गई कि पूरी कायनात में जो कुछ हो रहा है, कोई بادشاہ بن رہا ہے، کوئی بادشاہی سے محروم ہو رہا ہے، کوئی ذلیل ہو رہا ہے، کوئی عزت پا رہا ہے، تو یہ سارے کے سارے خیر کے فیصلے، اس میں گھبرانا نہیں چاہیے. اللہ نے جو فیصلہ کیا ہے اس میں کوئی نہ کوئی خیر ہے، اس کے لیے جس کو ذلیل کیا جا رہا ہے اس کے لیے بھی، جس کو اٹھایا جا رہا ہے اس کے لیے بھی، جس کو بادشاہت مل رہی ہے اس کے لیے بھی، جس سے چھینی جا رہی ہے اس کے لیے بھی. بیادک الخیر. دوسرا جو اس کی اہم چیز ہے وہ بیادک ہے، آپ کے ہاتھ میں ہے سب کچھ. تو دنیا میں تقدیر کے مسئلوں میں ایک بڑی مشکل بحث ہے، میں اس کو جس زاویے سے دیکھتا ہوں اس کو بیان کرنے جا رہا ہوں، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ میرے ہاتھ میں نہیں رکھا ہوا کہ میں نے کتنا رزق مجھے ملے گا، یا مجھے اس معاشرے میں کیا مقام ملے گا، میں ایک نچلے طبقے کے آدمی کے طور پر دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا، الیٹ کلاس کا حصہ ہوں گا، درمیانے طبقے کا ہوں گا، اس میں بھی کئی طبقے ہیں، ان میں کس کا حصہ ہوں گا، مجھے نہیں پتا. یہ تقدیر اللہ نے لکھی ہوئی میری، مثلا پاکستان میں پیدا ہونے لکھا اس نے، میرے بس میں نہیں ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتا کہ مجھے ذرا بنگلہ دیش میں پیدا کر دیں یا امریکہ میں کر دیں، بس اس نے فیصلہ کر دیا میرا. اب یہ جو فیصلہ اس نے کر دیا، تو اب ان یہ فیصلے اللہ کے ہوتے رہنے، میری بچپن سے لے کر مرنے تک جو کچھ میرے ساتھ ہونا ہے اور جو کچھ آپ لوگوں کے ساتھ ہونا ہے وہ لکھا ہوا ہے. فقدر فہدا، اللہ نے بیان کیا کہ میں نے تقدیر لکھی اور اس پر چلا دیا لوگوں کو، چلو. لیکن امتحان کیا ہے میرا؟ میرا امتحان یہ ہے کہ جب مجھے بادشاہت ملے تو میں نے کیا کرنا ہے، جب بادشاہت چھن جائے تو میں نے کیا کرنا ہے، جب مجھے عزت ملے تو میں نے کیا کرنا ہے، جب مجھے ذلت ملے تو کیا کرنا ہے. امتحان اس بات کا، ذلت میں نے خود حاصل کرنی ہے؟ لازم نہیں ہے. بہت نیک لوگ بھی ذلیل ہو کے رسوا ہو کے چلے جاتے ہیں، ان کا کوئی قصور نہیں ہوتا، معصوم ہوتے ہیں بالکل، لیکن خدا کے فیصلے سے کسی ذلت کا شکار ہو جاتے ہیں. اور انبیاء کو دیکھ لیجئے کہ کس شان کے لوگ ہوتے ہیں، لیکن لوگ سلیب چڑھانے پہ آ جاتے ہیں، قتل کرنے پہ آ جاتے ہیں، الزامات لگ رہے ہوتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے پر کیا کیا تہمتیں نہیں لگی، سورہ احزاب آپ جان لیجئے. تو یہ انبیاء تک لوگ کو لوگ معاف نہیں کرتے. تو جو تہمتیں لگ رہی تھیں اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکھر کر سامنے آ رہے تھے، اور نمایاں ہو رہے تھے، اور ان کی شخصیت پروان چڑھ رہی تھی، اور ان کا، وعلیکم السلام، اور ان کا مقام بلند ہو رہا تھا. اس کو قرآن نے بیان بھی کیا ہے کہ ورفعنا لک ذکرک، کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے، یعنی آپ کے لیے جتنی لوگوں نے مصیبتیں کھڑی کی اتنا ہی آپ کا ذکر بلند ہوا. تو یہ جو چیز ہے یہ دنیا میں بیادک الخیر، تو خدا کے کنٹرول میں ہے ہر چیز، نتائج جو کچھ ہیں وہ خدا کے کنٹرول میں ہیں. ان نتائج کے لحاظ سے میرا اور آپ کا رویہ چیک ہو رہا ہوتا ہے کہ جب اللہ نے میرا رزق چھینا ہے تو پھر میں نے کیا کیا، اور جب مجھے رزق دیا ہے تو پھر میں نے کیا کیا. امتحان بس اس کا ہے، باقی ہم ہی کر رہے ہوتے ہیں سارا کچھ، لیکن وہ اللہ تعالیٰ نے، میں کئی دفعہ پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، میری جو سورہ یونس وغیرہ میں یہ بات آئی ہے کہ نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی دو تقدیریں لکھی ہوئی تھیں. ایک یہ کہ آپ کو جیسا حضرت عیسیٰ کے ساتھ معاملہ ہوا کہ متوفی کر دیا جائے گا، اور دوسرا یہ کہ جو اس وقت ہسٹری کا حصہ ہے وہ ہو. تو آپ کی بھی دو تقدیریں تھیں. تو ہر انسان کی کم از کم دو تقدیریں لکھی ہوئی ہیں ہر موقع پر. مثلاً آج ہمارا یہ درس ہونا ہے کہ نہیں ہونا، ہو سکتا ہے کہ یہاں پر بجلی چلی جاتی تو ہم آن لائن نہ جاتے، چلو یہاں بیٹھ کے درس ہو جاتا، ٹھیک ہے. تو اب اللہ تعالیٰ کی گرفت میں ہے کہ آج کا درس ہونا تھا کہ نہیں، آج آپ لوگوں نے آنا تھا یا کچھ اور لوگوں نے آنا تھا، یہ اللہ نے لکھ رکھا ہے. تو اب آپ آئے اپنی مرضی سے ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں، اپنی مرضی سے آئے ہیں، لیکن آج آپ کے فیصلے پر لکھا ہوا تھا کہ آپ اگر فیصلہ کریں گے تو چلے جائیں گے، فیصلہ نہیں کریں گے تو نہیں جائیں گے. لکھا آپ کے فیصلے پر ہوا تھا، لیکن آپ کے ارادے پر لکھا ہوا تھا، لیکن لکھا ہوا تھا کہ آج آپ ارادہ کریں گے تو آ جائیں گے. پچھلے درس میں ہم میں سے کچھ ساتھیوں کے لیے یہ نہیں لکھا ہوا تھا، یا لکھا ہوا تھا کہ ارادہ کریں گے تو آ جائیں گے، نہیں آئیں گے تو نہیں آئیں گے. تو آج اس دن نہ آنے کا لکھا ہوا تھا، آج آنے کا لکھا ہوا تھا آپ لوگوں کے لیے. تو یہ وہ تقدیر ہے، لیکن فیصلہ آپ کا ہے، آپ نے ارادہ کیا کہ میں چلتا ہوں. تو یہ جو چیز ہے یہ ساری زندگی میں ہمارے ایسے ہی ہے. تو بیادک الخیر، اب خدا نے فیصلے آپ کے ارادے کو مکمل کر دیا، تو یہ خدا کے ہاتھ میں ہے. درس میں آپ پہنچ گئے، نہ پہنچتے، راستے میں کوئی مسئلہ ہو جاتا، آپ کو فون آ جاتا ہے واپس آؤ بھی گھر میں یہ مسئلہ ہو گیا، تو آپ کو واپس جانا پڑتا، گاڑی خراب ہو جاتی، ٹائر پنکچر ہو جاتا، کچھ ہو سکتا تھا. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو بیادک الخیر سے واضح کی ہیں کہ سارا کچھ آپ کے ہاتھ میں، آپ ہی نے کاموں کو مکمل کرنا ہوتا ہے، آپ ہی نے، ہم اس قابل نہیں ہیں کہ بادشاہت حاصل کر سکیں، ہم اس قابل نہیں ہیں کہ بادشاہت محروم ہو تو اللہ تعالیٰ محروم کرنے لگے تو ہم اپنے آپ کو بچا لیں، ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے کہ ہم عزت پائیں، ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے کہ ہم ذلیل ہوں، تو یہ خدا کا فیصلہ، انکا علی کل شئین قدیر۔ اور دعا میں مزید کہا کہ اے اللہ آپ ہر کام کر سکتے ہیں، تو یہ دونوں کام بھی کرتے ہیں اور ہر کام کر سکتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی، تو گویا یوں سمجھ لیجئے کہ دعا کر دی اس معنی میں کہ یہ سورہ البقرہ میں بھی میں نے عرض کیا تھا اختتام پہ ایک دعا اللہ تعالیٰ نے کی ہے، تو اس دعا میں بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ اصول بتائے، اس میں بتایا تھا کہ خطا کے اوپر اللہ تعالیٰ یعنی غلطی سے جو کام ہو جائے اس پر سزا نہیں دیں گے، اسی طرح ہماری ہمت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالیں گے، یہ اللہ تعالیٰ نے دعا کے انداز میں ہمیں سکھایا تھا۔ یہاں بھی دعا کے انداز میں یہ اعلان کیا جا رہا ہے کہ اب خدا نے قریش سے اور اہل کتاب سے بادشاہت لینے کا فیصلہ کر لیا، ان کو محروم کرنا ہے، کچھ اور لوگوں کو دینی ہے، اور جن کو دینی ہے ان سے دعا کروا دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت ہے۔ تو اس طرح سے یہ ایک برمحل بات آ گئی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان نہیں کیا کہ تمہاری بادشاہ چھین رہا ہوں میں، لیکن اعلان ہو گیا دعا کے انداز میں، تو پیچھے جو ہفتے اعمال کا قانون تھا وہ بھی لاگو ہو رہا ہے، اور پیچھے ستو لبون جو آیت نمبر 12 میں آیا تھا اس کا بھی اطلاق ہو رہا ہے، اور بالکل عدل کے مطابق اللہ تعالیٰ قائم بالقسط ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کی حکومت قائم رہنے تھے، یہ ہو نہیں سکتا، تو یہ ظالم ثابت ہو گئے ہیں۔ حضرت ابراہیم کا حوالہ سورہ البقرہ میں گزر چکا ہے کہ انہوں نے پوچھا، جب کہ اللہ تعالیٰ نے جب فرمایا کہ میں تمہیں امام بنانے لگا ہوں دنیا کو ہدایت دینے کے لیے، تو انہوں نے پوچھا کہ میری اولاد، تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ لا ینالو عہد الظالمین، میرا جو یہ وعدہ ہے یہ ظالموں کو شامل نہیں کرتا، اس میں ظالم شامل نہیں ہے، تو جو تیری اولاد میں سے ظالم نہیں ہوں گے ان کو ملے گا، تو اس انصاف کے مطابق اب یہ فیصلہ ہونے جا رہا ہے۔ اس روشنی میں ہمیں بھی سمجھنا چاہیے، ہم اپنے آپ کو بہترین امت سمجھتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی چنی ہوئی قوم ہے تو بادشاہت ہمارے ہاتھ میں ہونی چاہیے، چنانچہ ہم نے دور زوال میں عین اس موقع پر جب زوال تازہ تازہ تھا اس زمانے میں بھی خواب باندھے، خواب دیکھے ہیں کہ ہم پوری دنیا پہ اسلامی نظام نافذ کریں گے، پوری دنیا میں ہماری حکومت قائم ہوگی، اور اپنے اعمال کی طرف توجہ نہیں دی کہ ہم کہیں ظالم تو نہیں ہیں۔ ابھی بھی میں جسارت کرتا ہوں، مجھے پتا ہے کہ لوگوں کو یہ بات پسند نہیں آئے گی، لیکن جو ہمیں جگہ جگہ مار پڑ رہی ہے، کشمیر دیکھ لیجئے، چچنیا شکر اللہ کا مسئلہ حل ہو گیا، بوسنیا کا زمانے میں ایک میں مسئلہ رہا، فلسطین میں مسئلہ لمبے عرصے سے چل رہا ہے ابھی بھی ہے، تو وہ مار کیوں پڑ رہی ہے، ہمیں غور کرنا چاہیے نا، کہیں ہم ظالمین میں سے تو نہیں ہیں، کہ اللہ تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے واضح کیا ہے کہ جب بنی اسرائیل نے خرابی کی تو میں نے اپنے بہت طاقتور بندوں کو بھیج دیا، کون؟ کافر تھے جن کو بھیجا، اور بنی اسرائیل کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، مسجد تک نہیں چھوڑا، جو ان کی عبادت خانے تھے ان کو بھی نہیں چھوڑا، تو کیوں؟ کیونکہ ظالمین بن گئے تھے۔ تو کیا، تو اللہ تعالیٰ کا عدل کا قانون یہ ہے کہ وہ ظالمین کو امامت نہیں دیتے، تو اس لحاظ سے ہمیں بھی اپنے آپ کا جائزہ لینا چاہیے کہ کہیں امت کے اندر جو کم از کم جس امت سے میں واقف ہوں، پاکستان اور کسی حد تک ہندوستان کی امت سے، افغانستان کی امت سے، کیونکہ یہ ہمارے ہمسایہ ملک ہیں، ان کو ہم کافی ہے، اور ہمارے بیچ میں ان کی باتیں چلتی رہتی ہیں، افغانی ہمارے بیچ میں رہ کر گئے ہیں، ابھی بھی کچھ رہتے ہیں، اور انڈیا کی خبریں ہمیں پہنچتی رہتی ہیں ہندوستانی مسلمانوں کی، اور پاکستانی مسلمانوں کو تو میں خود حصہ ہوں، لیکن عربوں کی جو باتیں معلوم ہوتی ہیں، مصریوں کی جو باتیں، وہ کم ہوتی ہیں ان کے مقابلے میں، تو وہ ساری کی ساری دیکھ لیں، تو ہماری پوری امت کا رجحان ادھر نہیں ہے کہ خدا کی مار ہمیں پڑ رہی ہے، ادھر نہیں ہے، اور خدا کی جو مار پڑ رہی ہے اس کے اسباب ہمارے اندر ہیں، ہم نے ہمیشہ یہی دیکھا ہے پچھلے 300 سال میں کہ یہ دشمنوں کی سازشیں جس کی وجہ سے ہم کمزور ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ بیچ میں موجود ہی نہیں ہے، اللہ کے تو ہم چاہتے ہیں، اللہ کے تو پسندیدہ ہیں، لیکن امریکہ کی سازش، لیکن برطانیہ کی سازش، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تو سازش نہیں چل سکی، اس وقت دو بڑی سپر طاقتیں آپ کے ہمسائے میں عربوں میں کلونی بنا کے بیٹھی ہوئی تھیں، رومی بھی اور ایرانی بھی، دو بڑی طاقتیں, ان کو تو سازشیں کچھ نہیں کر سکیں. پھر یہ عرب نکلے گھروں سے باہر اور چند سالوں کے اندر دنیا پلٹ کے رکھ دی. یعنی جو مسلمانوں کے فتوحات کی رفتار ہے یہ تاریخ میں کبھی کسی نے دیکھی نہیں. نکلتے گئے اور فتح کرتے چلے گئے, روکنے والا ہی کوئی ہاتھ نہیں تھا. یعنی 92 میں, یعنی 92 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 80-82 سال کے بعد محمد بن قاسم افغان ادھر سندھ میں بیٹھے ہوئے تھے, صرف 92 سال میں. اور حضرت عمر کے زمانے میں حکومت کہاں کہاں نہیں تھی, وہ پہنچ گئی ہوئی تھی ایران سے بھی آگے, اور رومیوں کی سلطنت و بازنطینی امپائر سارے گرا دیا ہوا تھا. تو یہ جو چیزیں تھیں یہ کیسی ہو گئی تھی, اس وقت تو سازشیں نہیں کام کر سکی. حالانکہ عربوں کے پاس گھوڑے بھی پورے نہیں ہوتے تھے. جو کچھ ایران کے پاس دولت تھی, جو کچھ رومیوں کے پاس دولت تھی, وہ تو عربوں کے پاس نہیں تھی اس وقت, مسلمانوں کے پاس. تو یہ ہم نے دیکھنے کا انداز تبدیل کر دیا. ہم اسباب کے تحت چیزوں کو دیکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یہ امریکہ نے سازش کر دی. امریکہ کی سازش کامیاب اس لیے ہوتی ہے کہ میں کمزور ہوں, میرے اندر سمجھداری نہیں ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ مومن کی فراست سے ڈرو. ہمارے اندر فراست ہی نہیں ہے تو لوگوں ڈرنا کیا ہے, فراست ہی نہیں. دنیا کو کیسے سمجھنا ہے, کیسے کرنا ہے, تقویٰ کیا ہوتا ہے, وہ ہمیں معلوم ہی نہیں. آگے فرمایا تولج اللیل فی النہار و تولج النہار فی اللیل. اے اللہ, آپ ہی رات کو دن میں داخل کرتے ہیں اور دن کو رات میں داخل کرتے ہیں, اور آپ ہی ہیں جو زندہ چیزوں میں سے مردہ چیزوں میں سے زندہ چیزیں پیدا کر لیتے ہیں, اور آپ ہی ہیں جو زندہ چیزوں میں سے بے جان چیزیں پیدا کر لیتے ہیں. وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب, اور آپ جس کو چاہتے ہیں بغیر حساب عطا کرتے ہیں. اب یہ جو بات ہے یہ بتایا جا رہا ہے کہ کس مالک کی بات ہو رہی ہے. وہ مالک جو رات اور دن کو پیدا کر رہا ہے, جو زندگی اور موت کے فیصلے کر رہا ہے, اس سے دعا کی جا رہی ہے. اب ظاہر ہے کہ مثال کے طور پر ہمارا جھگڑا ہو جائے کسی محلے میں, تو میں کہوں جی کہ تھانے دار میرا واقف ہے. آپ کہیں کوئی بات نہیں, ایم پی اے میرا واقف ہے, ایم این اے میرا واقف ہے. دوسرا آدمی کہے جی وزیر اعظم میرا واقف ہے. تو یہاں یہ بات کی جا رہی ہے کہ وہ واقف ہے جو پوری کائنات کا نظام چلا رہا ہے, یہ اس کی بات ہو رہی ہے, اس سے دعا کی جا رہی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ دعا جو کی جا رہی ہے یہ مقبولیت کا درجہ پائے گی. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کو بادشاہت حاصل ہو کر رہے گی, امامت ان کی طرف آ گئی ہے, ان کو ایک حکومت ملے گی. اس حکومت کا کوئی ہاتھ روک نہیں سکے گا, کوئی سازش کامیاب نہیں ہو سکے گی, کیونکہ یہ رات کو دن میں داخل کرنے والے اور دن کو رات میں داخل کرنے والے کی طرف سے فیصلہ آ گیا ہے. یہ مردہ کو زندہ کرنے والے اور زندہ کو مردہ کرنے والے کا فیصلہ ہے, اس سے دعا کی جا رہی ہے. یہ بڑا دلچسپ جملہ ہے, تولج اللیل فی النہار و تولج النہار فی اللیل. قرآن مجید کے مطالعہ کرنے والوں کے لیے, جو خاص طور سے سائنس کے نقطہ نظر سے قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں اور پھر اس میں سے غلطیاں ڈھونڈ ڈھونڈ کے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں, ان کے لیے ایک اصولی سی بات میں یہاں کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید زبان کے پیرائے میں بات کرتا ہے. زبان کے پیرائے میں بات کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو زبان کے اسالیب ہیں ان کے اندر کلام کیا جا رہا ہوتا ہے. وہ بیانات سائنسی نہیں ہوتے, لسانی ہوتے ہیں. زبان کی اپنی ایک سائنس, زبان کے اندر بہت ساری چیزیں جو درست سمجھی جاتی ہیں وہ عام طور پہ غلط ہوتی ہیں, ہو سکتی ہیں. مثال کے طور پر جب کوئی کہے کہ اس کا دل پتھر کی طرح سخت ہو گیا, تو یہ زبان کے اندر ٹھیک ہے, ویسے ٹھیک نہیں ہے. کسی کا دل پتھر کی طرح سخت نہیں ہوتا, وہ ویسے ہی نرم ہوتا ہے. آپ پکا کے کھا بھی سکتے ہیں, بالکل نرم ہوتا ہے, چبا سکتے ہیں آپ, لیکن لسانی اعتبار سے وہ پتھر سے سخت زیادہ سخت ہو جاتا ہے. ایسا ہی رات دن میں داخل نہیں ہوتی, دن رات میں داخل نہیں ہوتی, لیکن وہ جو پروسیس ہے کہ دن ڈوب رہا ہے رات چڑھ رہی ہے, رات چڑھ رہی ہے دن ڈوب رہا ہے, یہ جو پروسیس ہے اس کے لیے زبان کا ایک اسلوب ہے. تولج اللیل فی النہار و تولج النہار فی اللیل, کہ اللہ تعالیٰ ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ ابھی دن تھا اس میں رات داخل کر دی ہے, اچھا خاصی روشنی تھی, اندھیرا ہوا اور رات آ گئی. ابھی رات تھی گہری بیچ میں سے روشنی نکلنے شروع ہو گئی. تو وہ جو طول جو لیل والے یہ زبان کا ایک خوبصورت انداز سے اس بات کو بیان کیا. اور اس میں آپ بعض اوقات ہر روز دیکھیے ٹائم بدلتا رہتا ہے, یعنی کل سورج چڑھا تھا یا فجر طلوع ہوئی تھی 5:36 پہ, تو 29:20-22 چل رہی ہے آج کل, تو 29 پہ مثلا ہوئی تھی طلوع, آج 28 پہ ہو جائے گی, کل 27 پہ ہو جائے گی, یا ٹائم آگے بڑھ رہا ہوگا. تو ایسے جیسے رات میں سے دن نکل رہا ہے, دن میں سے رات نکل رہی ہے, اس کو بیان کر دیا. تو زبان کے اپنے اسلوب کے مطابق, یہ کوئی سائنسی جملہ نہیں ہے کہ رات کے کوئی جسم ہے جس میں سے کوئی دن پھوٹ آتا ہے اور دن کا کوئی جسم ہے جس میں سے رات نکل آتی ہے, ایسا کچھ نہیں. یہ بالکل اس کو لاجیکلی نہیں دیکھیں, لسانی طور پر دیکھیں. جیسے ہی آپ اس کو لسانی طور پر دیکھیں گے تو یہ بالکل ویسا ہی جملہ ہے جیسا ایک سائنسدان اپنی بیوی سے کہے کہ بھائی اب پکوڑے کھانے کو دل چاہ رہا ہے, تو اس سے کوئی آگے بڑھ کر پوچھے تم تو مانتے نہیں ہو کہ دل چاہنے کا کام کرتا ہے, وہ تو دماغ کرتا ہے. تو زبان میں دل ہی چاہتا ہے, عاشق معشوق دل ہارتے ہیں, حالانکہ ان کے اپنے سینے میں لگا ہوتا ہے لیکن وہ ہار جاتے ہیں, دل دے بیٹھتے ہیں. تو یہ محاورے ہیں, اس کا ہرگز مطلب نہیں ہوتا کہ اس نے دل نکال کے دے دیا تھا اور اب اس کے سینے میں کوئی دل نہیں ہے, ایسا ہرگز نہیں ہوتا. تو یہ جو زبان کے محاورے ہوتے ہیں ان کو زبان کے انداز میں لینا چاہیے. تو طول جو لیلہ فی النہار و طول جو النہار, یہ دن کے آنے جانے کے لیے زبان کا ایک اچھا اسلوب ہے. اس سے زیادہ اس کے اندر سائنسی معنی نہیں نکالنے چاہیے کہ اس کے اندر سے کوئی چیز داخل ہو رہی ہے اور نکل رہی ہے. ایسا ہی تخرج الحیہ من المیت, اللہ تعالیٰ بے جان چیزوں میں سے زندہ چیزیں پیدا کر دیتے ہیں. خدا کے خدا ہونے کے دلائل میں قرآن مجید نے اس دلیل کو استعمال کیا ہے, خدا کے دلائل ہونے کے, خدا کے خدا ہونے کے دلائل میں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بیان کیا ہے کہ وہ زندگی دیتا ہے. اس بات کو بھی سمجھ لیجیے, جو بہت اہم بات ہے, جو ہمارا مادہ ہے اس کے اندر زندگی پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں ہے. بے جان مادے کے اندر زندگی پھونک دینا یہ صرف خدا کا کام ہے, یہ صرف خدا ہی کر سکتا ہے. دو تین چیزیں ہیں جن کو آج کل کی سائنس ایکسپلین کرنے کی کوشش کر رہی ہے, اس میں سے ایک شعور ہے کہ مادے کے اندر شعور نہیں ہے لیکن ہمارے اندر ہے. دوسری چیز جو پیدا ہو, جس کو اوپر کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, وہ یہ کہ مادے کے اندر زندگی نہیں ہے لیکن یہ زندگی والا ہو جاتا ہے جیسے میں اور آپ. تو سائنس اس میں بھی لگی ہوئی ہے کہ کسی طرح سے ثابت کر دیں کہ میٹر کے اندر زندگی خود بخود پیدا ہو جاتی ہے. تیسری چیز جو ہے وہ کچھ وہ کہہ لیجئے کہ فطرت ہے, جس کو ہم کہتے ہیں فطرت کا میرا تصور ذرا جامع ہے, ہمارے جو ٹریڈیشنل نقطہ نظر ہے اس میں دو چیزیں فطرت کا حصہ مانی جاتی ہیں, ایک بندگی اور ایک اخلاق. میرے تصور میں تمام کائنات کو اس دنیا میں رہنے کے لیے جس علم کی ضرورت ہے وہ بھی ہمیں دیا گیا ہے. مثلا فاصلوں کا احساس, سائز کا احساس کہ یہ میز چھوٹی ہے, یہ میز بڑی ہے, یہ اونچی ہے, یہ نیچی ہے, میرے اور آپ کے درمیان میں کچھ فاصلہ ہے لیکن یہ کرسی میرے قریب ہے, آپ کی کرسی مجھ سے ذرا دور ہے, یہ میں پیدائشی طور پر یہ تصورات لے کر پیدا ہوتا ہوں, یہ بھی فطرت کا حصہ ہے. تو یہ جو فطرت کا علم ہے یہ کیسے آتا ہے ہمارے پاس؟ مادہ ہمیں نہیں سکھا سکتا, مادہ ہمیں نہیں سکھا سکتا. اسی طرح ڈی این اے کیسے بنا ہے, ہمارا ڈی این اے کیسے بنا ہے یہ نہیں سمجھایا جا سکتا. تو یہ وہ موٹی موٹی چند چیزیں ہیں جو اللہ کے ہونے کا ثبوت دیتی ہیں, اور یہ سائنس ایکسپلین نہیں کر پا رہی اور لگتا نہیں ہے کہ کبھی کر سکے گی, لیکن بہرحال وہ کوششیں کر رہے ہیں. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ خدا کی خدائی کی نشانی ہے کہ بے جان چیز کے اندر زندگی پیدا کرتی. جو پہلا جاندار پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے, وہ بے جان مٹی کے اندر پیدا کر دیا. اللہ تعالیٰ نے آدم کی تخلیق کا جو اپنا عمل ہے وہ بھی بیان کیا ہے کہ میں نے مٹی سے کہا کہ وہ آدم بن جائے, بن گئی کچھ پروسیس میں سے گزرتی ہوئی, اور جب وہ مٹی آدم بن گئی تو یہ خدا کا تخلیق کا ایک عمل ہے, اس نے کر دیا. پھر کہا کہ میں نے نفخت فیہ من روحی, میں نے اس کے اندر اپنی پھونک مار دی, اس کو زندگی عطا ہو گئی, وہ سوچے سمجھنے والا جانور بن گیا اور پھر بڑے ہو کر آدم و حوا بن گئے. تو یہ جو چیز ہے یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے فرمایا کہ تخرج الحی من المیت, میں وہ خدا ہوں اے اللہ آپ وہ خدا ہیں جو بے جان چیز میں زندگی پیدا کر رہے تھے. اب بے جان چیز پیدا ہو گئی لیکن کسی کے قابو میں نہیں ہے. فرمایا کہ وہ یخرج المیت من الحی, میں جاندار چیز کو موت بھی دے دیتا ہوں. تو موت و حیات کا جو سورہ ملک میں بھی بیان کیا ہے, موت و حیات کا پورا عمل خدا کے کنٹرول میں ہے, خدا کے کنٹرول میں. کوئی چیزیں ہو سکتا ہے کائنات میں ایسی ہوں جن کو موت نہیں آ رہی, مثلا بعض درخت ہزاروں سال سے ہیں تو کھڑے ہیں جنگلوں کے اندر, نہیں موت آئی ان کی. حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک جیتے رہے, تو اگر فرض کر لیے آج بھی وہ زندہ ہوتے تو ہمیں یہ خیال پیدا ہو سکتا تھا کہ بھئی موت کیوں نہیں آ رہی ان کو, ٹھیک ہے نا, اس کا مطلب ہے کہ میں بھی بچ سکتا ہوں, شاید مجھے بھی موت نہ آئے. اگر حضرت نوح آج بھی زندہ ہوتے یا حضرت آدم آج بھی زندہ ہوتے تو ہم ایک امکان پیدا ہو جانا تھا کہ ہو سکتا ہے میں بھی حضرت نوح کی طرح یا حضرت آدم کی طرح زندہ رہوں. تو یہ جو موت اور حیات ہے یہ خدائی فیصلہ ہے. بلا شبہ ہم قتل کر کے جان لے لیتے ہیں لیکن یہ خدائی کے اصول کے مطابق ہے. یہ بات بھی یاد رکھی, میں نے پہلے بھی ایک موقع پر عرض کیا تھا کہ مجھے اور آپ کو خلیفہ بنایا گیا اور بعض جانوروں پر خلیفہ بنایا گیا. میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, خلیفہ قرآن نے نہیں لفظ بولے. مثلا شیر چیتے کو اجازت دی گئی ہے کہ وہ بکری اور خرگوش کو کھا جائے, ٹھیک ہے, بس ان کی اجازت اتنی ہے, وہ کھا جاتے ہیں جانوروں کو. لیکن مجھے اور آپ کو خلیفہ بنایا گیا ہے تو اس میں مجھے اور آپ کو کچھ ایسی اختیارات دیے گئے ہیں کہ میں اس کی مٹی کو سونا بنا سکتا ہوں, اس کے زہر کو تریاک بنا سکتا ہوں, اس کے اندر سے تحقیقات کر کے یہ کیمرے اور یہ کمپیوٹر اور یہ سب کچھ بنا سکتا ہوں. مجھے خلیفہ بنایا گیا ہے تو اس وجہ سے میرے اندر اللہ نے ایک طاقت رکھی ہے. یہ طاقت کہاں تک ہے؟ تو میں نے ایک درس میں عرض کیا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ میں مٹی سے زندگی پیدا کر لوں, ہو سکتا ہے کہ میں مٹی سے زندگی پیدا کر لوں. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زندگی خود بخود پیدا ہو گئی ہے, ایک سائنسدان نے پیدا کی ہے. تو یہ خیال نہ کیجئے کہ وہ خود بخود پیدا ہو گئی ہے, نہیں, وہ سائنسدان نے پیدا کی ہے. اس نے بڑی محنت کر کے, صدیوں کے علم کو استعمال کر کے اس نے ایک کام کیا ہے. تو وہ ہماری خلافت کا دائرہ ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں بیان کر, ایک چیز بیان کر دی ہے, ایک چیز بیان نہیں کی. جو بیان کر دی ہے وہ یہ کہ ہماری حدود کیا ہیں. فرمایا کہ تم اقطار السماوات والارض سے نہیں نکل سکتے, زمین جہاں, کائنات جہاں پہ اینڈ ہو رہی ہے ان کناروں سے تم باہر نہیں نکل سکو گے. اب یہ کون سے دائرے, یہ مجھے نہیں پتا کہ سولر سسٹم مراد ہے یا پوری ہماری گلیکسی مراد ہے جو ملکی وے ہے یا کیا ہے, مجھے, میں یہ نہیں بتا سکتا کیونکہ قرآن نے اقطار السماوات والارض کے الفاظ بولے ہیں. بظاہر پوری کائنات بھی آپ کہہ سکتے ہیں اور کوئی محدود دائرے میں بھی کہہ سکتے ہیں. تو اس کی بتا دیا کہ تم اقطار السماوات والارض, یعنی زمین جہاں, کائنات جہاں ختم ہو رہی فرض کر لو, تو میں اس سے باہر, اس کے اندر اندر تو رہ سکتا ہوں, اس سے باہر نہیں جا سکتا, ٹھیک ہے, الا بسلطان, سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی اجازت دے دیں یا اختیار دے دیں. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ کہ خلیفہ بنایا گیا تو میرے اندر کیا کیا صلاحیتیں, اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان نہیں کیا کہ میں مثلا خلا میں چلا جاؤں گا کہ نہیں چلا جاؤں. پرانا انسان نہیں سوچ سکتا تھا کہ ہمارا بنایا ہوا جہاز وہ مریخ پہ جا اترے گا, نہیں سوچ سکتا تھا, اب اتر گیا ہے. تو مجھے نہیں معلوم کہ اس میں ہمیں کیا کیا صلاحیتیں دی گئی ہیں, کہ ہم کیا بے جان چیزوں سے زندگی پیدا کر لیں گے, کر سکتے ہیں ہم ڈی این اے نیا بنا لیں, کوئی بنا سکتے ہیں, ہو سکتا ہے بنا سکتے ہیں, ہو سکتا ہے نہ بنا سکتے ہیں. تو اس لیے میری جو خلافت کا ڈومین ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے خاموشی اختیار کی ہے کہ کیا کیا کر سکتا ہے انسان. تو لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ وہ میں نے کام کیا. اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات اصول بیان کر دیا ہے کہ جو تم چیزیں ایجاد کرتے ہو وہ میں نے بنائی ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس نے خلافت ہمیں دی ہے. تو جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کشتیاں میں نے سمندر میں, تم نہیں بوتے ہو میں بوتا ہوں, تو اللہ تعالیٰ اپنے اختیار کو بیان کر رہے ہیں کہ میں نے تمہیں یہ اختیار دیا ہے, صلاحیت میں نے تمہیں دی ہے کہ تم کشتی بنا سکو, میں نے تمہیں صلاحیت دی ہے کہ تم کھیتی باڑی کر سکو. تو یہ صلاحیت میں نے دی ہے اس لیے میں ہی کر رہا ہوں. تو جب ایک سائنسدان لیبارٹری میں بیٹھ کے زندگی بنا لے گا تو خدا کے دیے ہوئے خلافت کے اختیار کی وجہ سے खुदा के दी हुई इजाज़त के तहत हो रहा होगा, तो इसलिए वो बीज बोने ही की तरह का अमल होगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। तो ये आखिरी जुमला इस दुआ का यह है कि वह तर्ज़ को मन तशाओ बग़ैर हिसाब, ए अल्लाह बग़ैर हिसाब अता करते हैं। तो बग़ैर हिसाब अता करना भी जो मैंने वजाहत की है कि इस कायनात में अल्लाह ताला ने जो हमें देना है उसको बग़ैर हिसाब दिया हुआ है, मालूम नहीं क्या क्या यहाँ ख़जाने छुपे हुए हैं। कोई जब तेल दरियाफ्त नहीं हुआ था कोई कह सकता था कि तेल कितना निकल आएगा, गैसें कैसी कैसी निकल आएंगी, मादनियात कैसी कैसी निकल आएंगी, कोई नहीं कह सकता था। अभी मैंने कल परसों हफ्ता हुआ है मेरा ख्याल है या शायद उससे भी ज़्यादा दिन हो गए हों कि प्लास्टिक को खाने वाले जानवर मौजूद हैं जो प्लास्टिक को तहलील करके तब्दील कर देंगे शक्ल उसकी। तो वो खाले के कायनात ने क्या क्या कायनात में पोटेंशियल रखा हुआ है, उसको मालूम था कि इंसान बेवकूफ़ी करेंगे प्लास्टिक बना लेंगे फिर वो गले सड़ेगा नहीं, उसने कोई कीड़े पैदा कर रखे थे तो खा जाएंगे प्लास्टिक को। तो ये खुदा की दुनिया है, इसमें तर्ज को मन तशाओ बग़ैर हिसाब। अब यहाँ पर जो रिस्क है वो सारी चीज़ें शामिल हैं, इमामत, हदायत, रसूल की बात मान लेना, खाना पीना, रोज़ी, ज़िंदगी और मौत, ये सब कुछ उसके अंदर शामिल है। तो वक्त हो गया जी, वा आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।